कोई तो है जो निजाम हस्ती चला
اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور یاد کرو جب پانی کی دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. سو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریے, پس بہہ نکلے اس سے 12 چشمے. اور ہر انسان نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا, کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زیادتی نہ کرو زمین میں فسادی ہو کر. قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے, یہ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک باب قاری قرآن کو یاد کروا رہی ہے. وہ موقع جب تیہ کے ریگستان میں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور پانی سے متعلق اپنی دشواریوں کا ذکر ان کے سامنے کیا اور آبی سہولتوں کا سوال آپ کے سامنے رکھا. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ رب العالمین سے پانی کی دعا مانگی. اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں. ذہن میں رہے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے بھی ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو کار کلیمی کا حصہ قرار دیا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں. آپ کے عصا کی تاریخ, آئمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ جنت کی ایک لکڑی سے بنایا گیا تھا جو آدم علیہ السلام کی وراثت کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا اور جن ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں مقیم تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے بطور تحفہ یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا ہی لمبا تھا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا مبارک قد، جو 10 ہاتھ لکھا جاتا ہے، اور اس کی 2 شاخیں تھیں. بوقت ضرورت دونوں میں اللہ تعالی کی طرف سے روشنی آ جاتی. یہ عجیب بات ہے کہ تحریک موسیٰ علیہ السلام میں اس عصا کے معجزات نمایاں نظر آتے ہیں. کہیں ناگ اور سانپ بن کر فرعون کی فسوں سازیوں کا قلعہ خامہ کرنا، اور کہیں سمندر کی موجوں پر پڑھنا اور محو رقص موجوں کا رک جانا. اور قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ یہاں رب کریم نے پھر فرمایا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں. ناظرین، اس مسئلہ میں سوچ لیا جائے کہ اللہ تعالی قادر ہے، وہ قدیر ہے، ساری کائنات کا پالنہار وہ ہے، ہر ایک کی نظر حاجات طلبی کے لیے اسی پر لگی ہے اور اسی پر لگی رہنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود اور باوصف کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ کوئی محتاج تو نہیں تھا کہ وہ دعا کو یوں پورا کرتا کہ باران رحمت برس جاتی، نہر جاری ہو جاتی، دریا معجزن ہو جاتے، جھرنے اپنا فیض تقسیم کرنے لگ جاتے. لیکن اللہ تعالی کا یہ فرمانا کہ اے موسیٰ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں، اللہ تعالی عصا موسیٰ کا محتاج نہیں تھا پانی دینے میں. اس کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ تعالی باوجود اس کے کہ سمد ہے، بے نیاز ہے اور قاضی الحاجات ہے، ہر شخص کی نظر اسی پر ہے، لیکن وہ اپنی ربوبیت کا مظہر بھی اور مظہر بھی اپنے نبی کو قرار دیتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فیض دیتا ہے، سوائے اس حکمت کے اور کوئی چیز متفاہم نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالی کی ربوبیت پر ایمان کی پختگی کے لیے ضروری ہے کہ رسول کے ساتھ رشتہ مستحکم ہو، نبی کے ساتھ رشتہ مستحکم ہو. شرک بہت بری چیز ہے، لیکن کسی رسول کے ساتھ رشتہ مستحکم ہونا یہ شرک نہیں ہوا کرتا. اگر بارگاہ موسوی میں یہ شرک نہیں ہے تو بارگاہ محمدی میں یہ شرک نہیں ہو سکتا. نبی اور رسول کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، ان کے نام کی مالا جپنا، ان کی ذات میں اتر جانا اور ان سے محبت کرنا اور ان سے والہانہ لگاؤ رکھنا اور ان کی طاعت کا گلادہ گلے میں ڈال لینا، یہ دراصل مقصود ہے شریعت کا. یہاں رب کریم سے موسیٰ علیہ السلام کا دعا مانگنا اور رب کریم کا فرمانا فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ ہم نے کہا کہ ماریے اپنا عصا پتھر پر، اس کا فلسفہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کا رشتہ مضبوط ہو جائے اور وہ یہ یقین پیدا کر لیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بارگاہ نبوت سے نہ مل سکتی ہو. اور یقیناً یہ لوگ رجوع جب بھی کوئی مشکل مسئلہ ہوتا تو نبی ہی کی طرف کرتے. قرآن حکیم بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان مناظر کو بیان کرتا ہے اور قاری قرآن کے لیے یہ محل قابل توجہ ہوتے ہیں. عصا کی تفصیل کے بعد الحجر پتھر، یہ پتھر کون سا تھا، کہاں سے لایا گیا تھا؟ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے اور ابو حیان اندلسی نے اور امام فخر الدین رازی نے جو کچھ اس باب میں لکھا وہ قابل توجہ ہے. ایک قول تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عصاہ موسیٰ کی طرح یہ پتھر بھی جنت سے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے, اور قرن در قرن مختلف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یہ پتھر حضرت شعیب علیہ السلام کو پہنچا تھا, اور پھر جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا عصا موسیٰ علیہ السلام کو بطور ہدیہ دیا, یہ پتھر بھی انہیں عطا کیا تھا, اور یہ جنت کا بنیادی طور پر پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام بطور تبرک اپنے پاس رکھا کرتے تھے. یہ ایک قول ہے جو ہمارے مفسرین کرام نے نقل کیا, اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس الحجر سے وہ پتھر مراد ہے جس پر کپڑے رکھ کر موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے, اور اللہ رب العالمین کی اذن سے وہ پتھر وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا, اس پتھر کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے, بلکہ اس صحرا کے عام پتھر اس سے مراد تھے, اور اسی کو بعض ائمہ تفسیر نے ترجیح دی, اور محل معجزہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد عام پتھر تھے جن پر موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کی ضرب اور چوٹ مارتے تو ان سے پانی نکلنے لگ جاتا. یہاں پھر میں یہ عرض کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر جسے بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک گز لمبا ایک گز وہ چوڑا تھا, اور آج کے محققین اس کی لمبائی اور چوڑائی 10 سے 15 فٹ نقل کرتے ہیں, اور بعض جگہ وہ محفوظ بھی بتایا جاتا ہے, لیکن اس بات پر ائمہ تفسیر متفق ہیں کہ یہ چوکور قسم کا پتھر تھا, اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پر مارا تو اس کی چاروں جہتوں سے 3-3 چشمے بہ نکلے, اور اس طرح ان کی تعداد 12 ہو گئی. اور یقیناً اس میں حکمت یہ ہوگی کہ وہ 12 یا 15 میل کے اندر وہ جو فوجی چاونی بن گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی زیر قیادت, اس میں 6 لاکھ بنی اسرائیل آباد تھے. اگر یہ مختلف چشمے نہ ہوتے تو پانی کی تقسیم پر ہی لڑائی اور جھگڑا متصور ہو سکتا تھا, تو اس طرح 12 چشموں کا نکل آنا دراصل تقسیم اور ترسیل کی آسانی تھی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس قوم کو میسر آئی. جہاں ایک بات کی طرف جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوگا کہ عصا ہو یا پتھر, شعیب علیہ السلام کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس محفوظ رہنا, یہ بظاہر بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, کسی بزرگ کے کپڑے اپنے پاس محفوظ کر لینا, کوئی پتھر محفوظ کر لینا. ممکن ہے کہ حساس ذہن اس طرف متوجہ ہو جائے کہ پتھروں میں کیا رکھا ہے اور عصا میں کیا رکھا ہے. بہرحال قرآن مجید کے الفاظ کو تو نہیں بدلا جا سکتا. ایک آیت پہلے ہی کہا گیا فبدل الذین ظلموا قولا, جو ظالم لوگ ہیں وہ تو اللہ کی بات ہی کو بدل دیتے ہیں. یہ وہ محل ہے کہ جہاں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا, اور ایک طرف تو دامن بچانا ہوگا کہ ہمارا کوئی فعل شرک کے دائرے میں نہ داخل ہو جائے, اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی احتیاط کرنی ہوگی کہ ہمارا عقیدہ کوئی ایسی بے نیازی کی صورت تو نہیں اختیار کر گیا کہ جس سے نبوت ہی سے اعراض ہو جائے اور رسول ہی سے ہم اپنا منہ موڑ بیٹھیں. گویا یہاں احتیاط کا درس ہم نے قرآن حکیم سے لینا ہے. ویسے بھی ناظرین اس بات پر جملہ علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالی جب بھی اپنی رحمتیں اور اپنے انوار کسی قوم کو دیتا ہے تو وہ 3 راستوں ہی سے عطا فرماتا ہے, یا زماں کا راستہ ہے یا مکان کا راستہ ہے اور یا اعلی شخصیات اور اعلی رجال ہیں، اور یہ نسبتیں انسان کو بامراد کر دیتی ہیں. مکان کی تفصیل تھوڑی سی عرض کروں کہ زمین ساری خدا کی ہے، اللہ ہر جگہ سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن زمین کے سارے ٹکڑے برابر نہیں ہیں. محلے کی عام زمین اور محلے کی مسجد میں فرق نہیں ہے. محلے میں بھی وہ سنتا ہے لیکن مسجد میں زیادہ سنتا ہے، اور جامع مسجد میں اس سے بھی زیادہ سنتا ہے. اور اگر قافلہ شوق کو منزل میسر آ جائے اور بندہ کعبہ شریف میں چلا جائے تو وہ بھی زمین کا ٹکڑا ہے اور یہ بھی زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن زمین کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بھی فرق ہوتا ہے. جو وہاں سنتا ہے یہاں نہیں سنتا. یہاں کا ایک سجدہ باقی لاکھ سجدوں پر بھاری ہو جاتا ہے. یہاں کا ایک دفعہ اللہ کا کلمہ کہنا لاکھ دفعہ کلمہ ذکر کہنے سے بالاؤ والا ہو جاتا ہے. تو گویا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زمین کے سارے ٹکڑے برابر ہیں. بین ہی زمان کی بھی یہی حالت ہے کہ ہفتہ بھی اللہ کا، اتوار بھی اللہ کا، پیر بھی اللہ کا، منگل بھی اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ جو جمعے والے دن سنتا ہے وہ باقی ایام میں نہیں سنتا. بین ہی لیلۃ القدر ہے، قرآن حکیم نے اس کو خیر من الف شہر کہا ہے، ہزار مہینوں سے افضل کہا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ زمان کا ہر لمحہ اللہ کا ہے، لیکن لمحے لمحوں سے برابر نہیں ہے، دن دن سے برابر نہیں ہے. بین ہی شخصیات کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی ہے، لیکن ہر مخلوق دوسری مخلوق سے برابر نہیں ہے، درجے ہیں، اللہ کی عطا کے مظاہر ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں. کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ، تو جو زیادہ رکھنے ہیں ان کے پاس جانے سے کوئی حرج نہیں. قرآن مجید کے اسمائل سے یہ نقطہ سمجھا جائے کہ اگر بنی اسرائیل موسیٰ کے پاس آ جائیں تو عین مقصود شریعت ہے، اور اگر پورے جہاں کے انسان بارگاہ محمدیت میں آ جائیں تو یہ شرک نہیں ہوگا بلکہ عین دین ہوگا، جس کا درس اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں دیا. یہ ساری باتیں یہاں سمجھی جا سکتی ہیں. اور پھر میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی نے حفاظت دین کا کام جب بھی لیا ہے، بلا شبہ وہ دین کی حفاظت وہ خود کرتا ہے، لیکن جیسے اولادیں اللہ دیتا ہے لیکن اس کا طریقہ قانون شادیاں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس ذریعے سے لوگوں کو اولادیں عطا کرتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن محنت مزدوری کرنا، کھیتی باڑی کرنا، قصب اور ساہی، ان چیزوں کی نفی نہیں ہے. اللہ رب العالمین دیتا ہے لیکن یہ چیزیں ذریعہ بن جاتی ہیں. بہن ہی دوست، معرفت اللہ کی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کا ذریعہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں، بندگان خدا بن جاتے ہیں. اس موقع پر ہمیں ان سے وابستگی کا درس سیکھنا چاہیے. رسول کریم علیہ السلام نے حفاظت دین کے باب میں انہی نازک حقائق کی طرف اشارہ کیا، اور کہیں تو فرمایا کہ ان اللہ یبعث فی امتی علی راس کل مئت سنۃ ما یجدد لها دینها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایسا شخص پیدا کرے گا کہ جو تجدید کرے گا، جو مردہ سنتیں ہوں گی ان کا احیاء کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حفاظت دین کا کام اللہ رجال ہی کے ذریعے لیتا ہے. ایک حدیث میں رسول کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ انما مثل امتی کمثل الغیث، میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے. لا یدرا آخر خیر اوله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت کی مثال بارش کی ہے، نہیں کہا جا سکتا، جانا جا سکتا کہ اس کا پہلا بہتر ہے یا اس کا آخری بہتر ہے. تو گویا یہ بندگان خدا ہی ہیں جن سے اللہ حفاظت دین کا کام لیتا، اور ان سے وابستگی ہی دراصل دین ہے. یہاں تربیتی نقطہ سمجھا جائے جس بات پر زور دیا جا رہا ہے قرآن حکیم کی طرف سے وہ ہے وابستگی پیدا کرنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ. یہی وابستگی محکم کرنے کے لیے جب دعا مانگی موسیٰ نے کہ اے اللہ میری قوم کی ضرورت پانی ہے تو اس کو پانی عطا فرما, تو اللہ رب العالمین نے کہا فقلنا, ہم نے کہا کہ آپ ماریے اپنا عصا, تاکہ کسی آدمی کا ذہن یہ نہ بن جائے کہ میں نبی کو چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ میرا کام کر دے گا. آپ عصا ماریے تاکہ ان کی وابستگی, ان کی کمٹمنٹ, ان کی ڈیٹرمینیشن کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ نبی اور رسول رہے. آپ چاہیں تو یہ درس عصا سے بھی لے سکتے ہیں, آپ چاہیں تو حجر سے بھی اخذ کر سکتے ہیں, دونوں کے اندر یہ نکات پوشیدہ ہیں. فرمایا فن فجرت من اثنتا عشرۃ عینا, پس بہ نکلے اس میں سے, ہو ضمیر کا مرجع وہ پتھر ہوگا, معنی یہ کہ اس ایک پتھر سے پھوٹ کر نکلے, اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر تو ایسے ہوا کہ آپ نے اپنا عصا مارا اور پتھر سے 12 چشمے نکل گئے, اور موسیٰ علیہ السلام جب بھی چاہتے تو پانی بند ہو جاتا اور جب چاہتے تو پتھر کو حکم صادر فرماتے تو اس سے پانی نکلنے لگ جاتا. گویا اصل مقصود یہ تھا کہ بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ پانی عطا فرمایا تاکہ ان میں تشکر کا جذبہ پیدا ہو, اور دوسری طرف رسول کے ساتھ وابستگی پیدا ہو. قد علم كل اناس مشربهم, بس جان گیا ہر گروہ انسانوں کا, مشربهم اپنے اپنے گھاٹ کو. ناظرین, انسانی مسائل کا حل ان کا نظم, ان کی تقسیم, ان میں مناسب کا ٹھیک رکھنا, یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ابن خلدون نے ایک جگہ لکھا کہ عبادت اللہ کی بہت عام مقصود حیات ہے, لیکن بعض اوقات یہ پورا بھی ہو جائے تو نظم انسانیت کا وظیفہ پورا کرنا یہ ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہوتا. آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, ان کی سیرت طیبہ کو, آپ دیکھیں گے کہ کمال نظم و ضبط آپ کو دکھائی دے گا. چھوٹے سے چھوٹے زندگی کے معاملات کو جس خوبی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ وہ حل کرتے ہیں, انسانوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے. یہاں 600,000 آدمی تربیت کے لیے موجود تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ تربیت حاصل کر رہے تھے. اگر ان میں بد نظمی ہو جاتی, اگر ان میں انتشار پیدا ہو جاتا, اگر یہ غذائی تقسیم پر ہی الجھ جاتے تو روحانی آداب کا حاصل کرنا کیسے ممکن تھا؟ قرآن حکیم نے محل نعمت میں یہ بات ارشاد فرمائی, قد علم کل اناس مشربهم, بے شک پہچان لیا ہر گروہ نے. چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے, یہ 12 قبائل پر مشتمل تھے, تو اللہ رب العالمین نے ان کی سہولت کے لیے چشمے بھی 12 ہی جاری کیے. اس نعمت کو یہاں بیان فرمایا کہ قد علم کل اناس مشربهم, ہر گروہ نے پہچان لیا اپنا اپنا گھاٹ. کلو وشربو من رزق اللہ, کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. یہ انسان کی مادی ضرورتوں کا اقرار ہے کہ وہ روحانیت نہیں جس میں مادی ضرورتوں کی نفی ہو. انبیاء علیہ السلام کی تحریک کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کی ضروریات کا ادراک بھی کیا اور ان کے مسائل کا حل بھی پیش کیا. قرآن حکیم نے یکا کلو کھانے پر پابندی نہیں ہے, وشربو اور پیو پینے پر پابندی نہیں ہے, من رزق اللہ ہے اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا, جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ زیادتی نہ کرو فی الارض, زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے. یہاں ایک تعثوا ہے اور ایک مفسدین ہے. دراصل تعثوا میں بگاڑ کی طرف اشارہ ہے اور مفسدین میں فساد کی طرف اشارہ ہے. عام طور پر شخصیت جس وقت پیمال ہوتی ہے, اس کی آئیڈیالوجی جس وقت فنا ہوتی ہے, تو اس کے اندر کیریکٹر کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور وہ انسان جو اپنی ذات کو تباہ کر بیٹھتا ہے آہستہ آہستہ وہ معاشرے کو دیمک کی طرح کھانے لگ جاتا ہے جس سے انسانی سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے. قرآن حکیم نے اپنی اس آیت کے درس کو اس پر ختم کیا ولا تعصوا, یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے پوری انسانیت کے لیے ہے کہ ایک انسان کے رویے میں تعصوا نہیں ہونا چاہیے, یعنی بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان اپنے کردار اور اخلاق پر گرفت محکم رکھے اور اپنے آپ کو حریم نبوت میں دے اور غلامی رسول سے اپنی تربیت کرنے کی کوشش کرے. یہی وہ راستہ ہے جس سے معاشرہ انسان فرد کی سطح پر اور اجتماع کی سطح پر بگاڑ سے بچ سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے اور پہچیدہ راہوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کام تیرا, محروم رہنا چاہے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا